اتوار 5 فروری کے سہروین کے ساتھ نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 7 مسلم ملکوں کے شہریوں کے ویزوں پر پابندی کے اعلان کو ایک اور عدالتی دھچکا. ایک تجزیہ کار نے کہا,
جو طوفان بے تمیزی جو امریکہ کے اندر دیکھ رہی ہیں آپ, وہ مختلف خطوں میں بھی ہے. لوگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس طرح سے اس پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی کا ترجمہ کیا جائے.
تفصیل ذرا دیر بعد سہروین میں. پہلے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. امریکہ کی اپیل کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے 7 اسلامی ملکوں کے شہریوں پر عائد سفری پابندیاں بحال کرنے کی اپیل مسترد کر دی ہے. مزید احوال ظفر سید سے.
امریکی حکومت کی جانب سے دائر کی گئی اپیل کا مقصد جمعے کو دیے جانے والے اس فیصلے کو پلٹنا تھا جس میں ریاست واشنگٹن کے ایک وفاقی جج جیمز رابرٹ نے سفری پابندی کو غیر آئینی قرار دیا تھا اور اپنے ایک عدالتی حکم کے ذریعے عارضی طور پر اسے معطل کر دیا تھا. ریاست واشنگٹن کے شہر سیئٹل کے فیڈرل جج نے حکومتی وکلاء کا یہ دعویٰ مسترد کر دیا کہ ریاستوں کے پاس صدر ٹرمپ کے انتظامی حکم نامے کو چیلنج کرنے کا اختیار نہیں ہے. خیال رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے انتظامی حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ عراق, شام, ایران, لیبیا, صومالیہ, سوڈان اور یمن سے کوئی بھی شخص 90 روز تک امریکہ نہیں آ سکے گا. جبکہ ٹویٹر پر ایک پیغام میں صدر ٹرمپ نے جیمز رابرٹ کو نام نہاد جج قرار دیا اور کہا کہ ان کی رائے یقینی طور پر ملک کو قانون کے نفاذ سے دور لے جائے گی.
ادھر ایران کا کہنا ہے کہ وہ رواں ماہ کے آخر میں ایران میں ہونے والی ورلڈ چیمپئن شپ میں امریکہ کی ریسلنگ ٹیم کو حصہ لینے کی اجازت دے دے گا. امریکی کھلاڑیوں کو اس وقت ویزے کی پابندی کا سامنا کرنا پڑا تھا جب امریکی صدر کی جانب سے لگائی جانے والی سفری پابندی کے جواب میں ایران نے کہا تھا کہ وہ بھی امریکی شہریوں کے ایران میں داخلے پر پابندی لگا دے گا. ایران کے وزیر خارجہ نے دارالحکومت تہران میں کہا کہ حالیہ فیصلے کی ایک وجہ امریکی جج کی جانب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم نامے کی عارضی معطلی ہے. خیبر پختونخوا, پاکستان کے خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں حکام کا کہنا ہے کہ 2 دنوں سے جاری شدید بارش اور برف باری سے مختلف علاقوں میں برفانی تودے گرنے کے واقعات میں ایک سیکیورٹی اہلکار سمیت 10 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں. سوات سے انور شاہ.
ضلع انتظامیہ نے بی بی سی کو بتایا کہ چترال شہر سے 35 کلومیٹر دور شیرشال نامی گاؤں میں سنیچر کی رات 2 بجے کے قریب برفانی تودا گرنے سے 5 مکانات مکمل طور پر برف تلے دب گئے. اسسٹنٹ کمشنر مظہر نے بتایا کہ اب تک 4 خواتین اور 3 بچوں سمیت 9 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہے جبکہ 3 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے. دوسری جانب تحصیل ارندو کے علاقے دامیل میں چترال اسکاؤٹ کی چوکی پر برفانی تودا گرنے سے 1 اہلکار ارشاد ہلاک جبکہ 6 اہلکار زخمی ہوئے ہیں. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چترال کے مختلف علاقوں میں مسلسل جاری برفباری کے باعث مختلف علاقوں کو جانے والی رابطہ سڑکیں بند ہیں جبکہ دیگر علاقوں میں 8 کے قریب مکانات تباہ ہوئے ہیں جس میں جانی نقصان کے حوالے سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے.
شدید برف باری کا سلسلہ پاکستان کے ہمسائے ملک افغانستان میں بھی جاری ہے جہاں اب تک برفانی تودے گرنے کے باعث حکام کے مطابق 19 صوبوں میں 40 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. ترکی کی سیکیورٹی فورسز نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف ملک بھر میں جاری کارروائیوں کے دوران تنظیم کے 450 مشتبہ اراکین کو حراست میں لے لیا ہے. تفصیلات نازیہ گلزار سے.
مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سیکیورٹی حکام کی جانب سے ترکی کے 18 صوبوں میں چھاپہ مار کارروائیاں کی گئیں. 60 کے قریب افراد کو دارالحکومت انقرہ میں حراست میں لیا گیا. گرفتار افراد میں سے 9 پر مبینہ طور پر صوبہ ازمیر میں حملے کی منصوبہ بندی کا الزام ہے. خیال رہے کہ سال نو کی شام استنبول کے نائٹ کلب رینا میں کیے جانے والے حملے کی ذمہ داری دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی. گزشتہ ماہ ترکی کی پولیس نے ازبک باشندے کو رینا کلب پہ حملے کے الزام میں گرفتار کیا تھا.
رومینیا میں حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ بدعنوانیوں سے متعلق سزاؤں میں کمی کا حکم نامہ ختم کر دیا گیا ہے. تاہم آخری خبریں آنے تک حکومت کی جانب سے اس خبر کی تصدیق جاری نہیں کی گئی تھی. ملک کے وزیراعظم کی جانب سے طے شدہ پریس کانفرنس بھی منسوخ کر دی گئی ہے. وزیراعظم نے وعدہ کیا تھا کہ آج ہونے والے ہنگامی سرکاری اجلاس میں اس حکم نامے کو منسوخ کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ رومینیا کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے. حکومتی حکم نامے کے بعد ملک میں شدید مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. مظاہرین آج مسلسل 6ٹے روز بھی حکومتی عمارت کے باہر جمع ہو کے احتجاج کرتے رہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ حکم نامے کی باقاعدہ منسوخی تک احتجاجی ریلیاں جاری رکھیں گے جبکہ کچھ مظاہرین کی جانب سے اب بھی حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر پیٹرو پروشنکو کے درمیان ملک کے مشرقی علاقے میں حکومتی فوج اور روس کے حمایت یافتہ باغیوں کے درمیان جاری تنازع پر بات ہوئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ امن کے قیام کے لیے یوکرین اور روس دونوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں صدور کی فون کال کے بعد وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں جنگ کو روس اور یوکرین کے درمیان جاری طویل تنازع کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جبکہ ماسکو کی جانب سے ہمیشہ باغیوں کو اسلحے کی فراہمی اور روسی فوجوں کے باغیوں کے ساتھ مل کر لڑنے کی تردید کی جاتی رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکی اپیل کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے 7 اسلامی ملکوں کے شہریوں پر عائد سفری پابندیاں بحال کرنے کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ جمعے کو ایک فیڈرل جج نے صدر ٹرمپ کے اس حکم نامے پر روک لگا دی تھی، جس کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ نے اپیل دائر کی تھی۔ اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا سفری پابندیوں والا انتظامی حکم نامہ اس وقت تک معطل رہے گا جب تک اس مقدمے کا حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ عدالت نے وائٹ ہاؤس کو پیر تک کا وقت دیا ہے کہ وہ اس بارے میں مزید دلائل پیش کریں۔ اس خبر کا مزید تجزیہ ہم ذرا دیر بعد کریں گے، پہلے سنتے ہیں ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ۔ نازیہ گلزار کی زبانی۔
امریکی محکمہ انصاف نے اپیل کی تھی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ایگزیکٹو آرڈر امریکہ کو تحفظ فراہم کرنے کی خاطر کیا گیا تھا اور اس پر فوری اطلاق کیا جانا چاہیے۔ تاہم اپیل کورٹ نے کہا ہے کہ متحد عدالت کے اس فیصلے کو فوری طور پر واپس نہیں لیا جا سکتا، بلکہ اس تناظر میں اس کا موقف بھی سننا ضروری ہے۔ جمعے کو ریاست واشنگٹن کے ایک وفاقی جج نے سفری پابندی کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اپنے ایک عدالتی حکم نامے کے ذریعے عارضی طور پر اسے معطل کر دیا تھا۔ دوسری جانب واشنگٹن اور امریکہ کے دوسرے شہروں کے علاوہ یورپ کے بعض شہروں میں بھی ہزاروں افراد نے صدر ٹرمپ کے خلاف مظاہرے کیے۔
میں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوں، معلوم نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ سب کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ خواتین کے حقوق بھی چھین سکتے ہیں۔
آپ کو معلوم ہے میرے والد نے دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا تھا۔ ہمارے لوگوں نے کئی سال تک آزادی کے لیے جدوجہد کی اور اب ہم سے سب کچھ چھینا جا رہا ہے۔
صدر ٹرمپ کے حکم کے بعد تقریباً 60,000 ویزے منسوخ کر دیے گئے تھے، لیکن وفاقی جج کے فیصلے کے بعد امریکی کسٹمز کے حکام نے امریکی فضائی کمپنیوں سے کہا ہے کہ جب تک معاملہ عدالت میں ہے وہ پابندی سے متاثرہ ممالک کے شہریوں کو امریکہ لا سکتے ہیں، لیکن لوگوں میں خوف کا عالم ہے کہ ان پر صورتحال کچھ واضح نہیں۔ ماروا اونال امریکی شہری ہیں اور شام میں کام کرتی ہیں۔
بہت سے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں بوسٹن کی طرف واپس سفر کر لوں، لیکن میں نے فلائٹ نہیں پکڑی کیونکہ ابھی صورتحال واضح نہیں اور ابھی بھی حراست میں لیے جانے کا خطرہ موجود ہے، اور کچھ معلوم نہیں کہ کن لوگوں کو جانے کی اجازت ہے اور کن لوگوں کو نہیں۔
ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ اقدام امریکیوں کے تحفظ کی خاطر کیا ہے۔
امریکی شہریوں کا تحفظ اور آزادی میرا فرض ہے جس کو میں کبھی نہیں بھول سکتا، اس لیے میں نے انتہا پسند اسلامی دہشت گردوں کو اپنے ملک سے دور رکھنے کے لیے پچھلے ہفتے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ صرف ان لوگوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے دیں جو ہمارے ملک کی حمایت کریں اور دل سے ہمارے لوگوں سے پیار کریں۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت عراق، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن سے امریکہ آنے والوں کے ویزے 90 روز تک معطل کر دیے گئے تھے، جبکہ پناہ گزینوں کے داخلے کے پروگرام کو 120 دنوں کے لیے معطل کیا گیا تھا۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا۔ آئیے اب تازہ صورتحال جاننے کے لیے براہ راست بی بی سی کے واشنگٹن اسٹوڈیوز چلتے ہیں، جہاں ہمارے ساتھی برجیش اپادھیائے موجود ہیں۔ تو برجیش، اس وقت کیا صورتحال ہے؟
دیکھیں نصرت، یہ فیصلہ کافی دیر رات سے آیا اور اس لیے ابھی بھی جو سنڈے ٹاک شو شروع ہی ہوئے ہیں اس میں شاید کچھ اور زیادہ رد عمل آئے، جسٹس ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے ضرور یہ بیان دیا ہے کہ وہ فوراً سپریم کورٹ نہیں جا رہے, وہ پیر کو جو سرکٹس کورٹ ہے جہاں اپیل پروسیس چل رہی ہے اس کے آخری فیصلے کا انتظار کریں گے. ڈیموکریٹ سینیٹر ہیں ڈائن فائنسٹین, انہوں نے کہا ہے کہ اب تقریباً یہ طے ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ تک جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلے کے بعد کوئی ٹویٹ نہیں کیا ہے, جو کہ پچھلے چار پانچ دنوں میں روزانہ صبح سات سے آٹھ بجے تک ان کا کوئی ٹویٹ آ جاتا تھا, اور یہی خبر آ رہی کہ وہ فلوریڈا میں ہے اور وہاں سے یہی خبر ہے کہ فی الحال اپنے گولف کورس پر ہے. پر کل دیر رات انہوں نے کہا تھا فیصلے سے پہلے کہ جیت انہیں کی ہوگی, اور اس کے پہلے انہوں نے سیاٹل کے جج پر خاصی تنقید بھرے ٹویٹ کیے تھے اور ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کو بھی وہ باتیں ناگوار گزری.
جی برجیش, آپ نے بتایا کہ سپریم کورٹ کا آپشن ان کے پاس ہے, لیکن اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں ٹرمپ انتظامیہ اور ان کے مخالفین کس طرح کی اسٹریٹجیز استعمال کر سکتے ہیں؟
دیکھیں فی الحال تو ابھی سرکٹ کورٹ نے ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف جو فریق ہیں, جو ان کے خلاف کھڑے ہیں, انہیں پیر کی صبح تین بجے یعنی تقریباً اتوار کی دیر رات کہہ لیں آپ یہاں امریکہ کے حساب سے تک اپنی دلیل فائل کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے, اور انتظامیہ کو اس کا جواب پیر کی شام چھ بجے تک دینا ہوگا, اور پھر سرکٹ کورٹ اس پر غور کریں گی اور فیصلہ سنائے گی اس پر. اگر وہاں بھی فیصلہ اگر ایک تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ ٹرمپ کے خلاف جاتا ہے تو پورے امکان ہے کہ انتظامیہ سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت آٹھ ججوں کی بینچ ہے, ایک جگہ ابھی بھی خالی ہے, جس میں کہ چار کنزرویٹو ہیں, تین لبرل ہیں, اور ایک ہے جنہیں کئی لوگ یہاں سوئنگ ووٹ کہتے ہیں, لیکن ان کا رجحان ایک طرح سے لبرل رہا ہے, اور اندازہ ہے کہ معاملہ چار چار پر اٹک سکتا ہے. اگر ویسا ہو گیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوئر کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا, فیصلہ تھا سیاٹل میں, وہ لاگو رہے گا, لیکن ابھی اس وہاں تک پہنچنے میں کافی دیر ہے, تو دیکھتے ہیں حالات کس طرف کیا کروٹ لیتے ہیں.
جی برجیش, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے واشنگٹن سے ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے. ابھی آپ نے سنا کہ طے ہونا باقی ہے کہ صدر ٹرمپ کی ویزا پالیسی غیر قانونی ہے یا نہیں ہے, یا آگے چل کر اس کا کیا ہوگا, لیکن ظاہر ہے صدر ٹرمپ روایت سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں. اس موضوع پر مزید بات چیت کے لیے اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے امریکی دفاعی تجزیہ کار احسان احرانی سے بات کی اور پوچھا کہ اس سب سے صدر ٹرمپ کا مقصد کیا نظر آ رہا ہے.
مقصد نصرت فی الحال ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مقصد افراتفری ہے, بھونچال ہے, طوفان بے تمیزی ہے, کوئی مقصد کسی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کرنا کیا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. جو بھی ان کی پالیسیز کو کریٹیسائز کرتا ہے, جیسے جج نے ان کے بین کو ریجیکٹ کیا, اس کو تو سو کال جج بولتے ہیں, اور کسی کو کریٹیسائز کرتے ہیں وہ, اور تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس طرح سے ان کی پالیسی کو سمجھا جائے. کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹس کریٹیسائز کر رہے ہیں, ان کو تنقید کر رہے ہیں ان کے اوپر, تو جو الفاظ جو ان کو ان کی پالیسیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں, جو ملک میں جو کیفیت ہے وہ بھونچال کی ہے, افراتفری کی ہے, طوفان بے تمیزی کی ہے, اندھیر نگری چوپٹ راج کی ہے, یہ الفاظ جو ہے بہتر طریقے سے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں, مگر یہ ڈسکرپشن آپ کے لسنرز کے لیے کوئی فائدہ مند زیادہ نہیں ہوگا.
جی, کیا امریکہ کی اندرونی سیاست اس قسم کے ریڈیکل یا غیر روایتی صدر کو برداشت کرے گی؟
برداشت تو فی الحال تو کر رہی ہے, مگر کب تک کرے گی یہ نہیں معلوم. دیکھیے ابھی تو فی الحال تو لفظ امپیچمنٹ, دا آئی ورڈ جس کو بولتے ہیں, وہ نہیں کہا جا رہا ہے آفیشل لیول پہ. اب صرف جو ہے وہ ڈیمونسٹریشن میں یہ سنا جا رہا ہے, مگر یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ ان کو, میں سمجھتا ہوں تقریباً تین چار مہینے تک یہ ان کو وقت دیا جائے گا. اگر یہ چھ مہینے کے اندر انہوں نے یہ طوفان بے تمیزی کو کم نہیں کیا, تو میں سمجھتا ہوں آفیشیل لیول پہ امپیچمنٹ کی بات ہوگی. اس طرح سے کہ یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن کے کوئی ان کے پاس رسپیکٹ نہیں معلوم ہو رہی ہے, کوئی عزت نہیں معلوم ہو رہی ہے ان کی نظروں میں. تو ظاہر ہے جب پریزیڈنٹ کانسٹیٹیوشنل کا وائلیشن کرے گا تو جو ہے سوائے امپیچمنٹ کے کم از کم بحث کے اور تقریر کے اور کچھ نہیں اس کا نتیجہ ہو سکتا فی الحال.
لیکن ابھی تک یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ریپبلکن کے حلقوں میں مزید مقبول ہو رہے ہیں, مگر اس طرح کیا امریکی معاشرہ مزید تقسیم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے؟
معاشرہ بہت تقسیم ہے, معاشرے میں ان کی پاپولرٹی جو ہے بہت لو ہے. یہ پہلے چند ہفتوں میں ان کی پاپولرٹی اتنی لو ہے, تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ آگے چل کے اس سے کیا ہوگا. تو اس کے تعلق سے جو ہے اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے, اس کا جو ہے کوئی اس سے پہلے کسی پریسیڈنٹ نے ایسی حرکت نہیں کیا, ایسی پالیسی نہیں بنائی. تو قانون کی جو رسپیکٹ, قانون کی جو عزت, کانسٹیٹیوشن کی جو عزت جو پریسیڈنشل لیڈرشپ میں ہوتی ہے یا ڈیموکریٹک لیڈرشپ میں ہوتی ہے, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ظاہر نہیں کر رہے ہیں, جس سب کے لیے یہ بہت باعث تشویش بات ہے.
کچھ مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ امریکی عوام جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے جمود سے کافی ناراض ہیں، لہٰذا وہ ٹرمپ کو اسی لیے پسند کریں گے کیونکہ وہ غیر روایتی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟
ہاں غیر ان پرنسپل متفق ہوں اس بات سے، مگر دیکھیے ناراض ہونے کی بات ہے، وہ انکنونشنل ہونے کی بات اور ہے، اور کیاس پیدا کرنا، افراتفری پیدا کرنا ایک اور بات ہے، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرنا جو ہے پریزیڈنٹ کے لیے بہت ہی نامناسب چیز ہے، نامعقول چیز ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کنونشنل پالیٹکس سے ناراض رہے، انہوں نے کنونشنل پالیٹکس کے خلاف لڑے یہ الیکشن اور جیتے، تو ان کی اپنی پالیسیز کیا ہیں؟ ان کی اپنی پالیسیز لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ مسلم بین کر دیا انہوں نے، فارن لیڈر سے بحث کر رہے ہیں، فارن لیڈر کی توہین کر رہے ہیں اور پوٹن کی تعریف کر رہے ہیں۔ جب انٹرویو کل رات میں جو انٹرویو انہوں نے دیا یا فاکس نیوز کے اوپر، اس کے اوپر انہوں نے پوٹن کو جب جو انٹرویو لے رہا تھا، اس میں پریزیڈنٹ پوٹن کو کہا کہ از اے کلر، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کلر نہیں ہے، تو وہ جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں ہمارے امریکہ کی پالیٹکس کا رشیا کی پالیٹکس سے، امریکن کی۔ تو یہ بہت ہی نامناسب چیز ہے ان کے لیے، کسی پریزیڈنٹ نے ایسا نہیں کیا، انہوں کو پریزیڈنٹ ایسا کر سکتا ہے۔ سوال یہ پتا تھا کہ کب تک کرتے رہیں گے اور کب تک ان کو الاؤ کیا جائے گا کہ اس طرح کا قیاس پیدا کریں۔ دیکھیے ان کا ایک میجر ایڈوائزر جو ہے اسٹیو بینن، اس کی فلاسفی یہ ہے کہ قیاس پیدا کرو، افراتفری پیدا کرو، بہنچاؤ پیدا کرو۔ تو اگر وہ سسٹم کو، جو امریکن سسٹم کو جو ہے کمزور کرنے کی کوشش کرے گا اسٹیو بینن، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کی بات سنتے رہیں گے، تو یہ جو ہے ایون ریپبلکن پالیٹیشینس کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنے دن تک یہ اس کو قبول کریں گے وہ لوگ، اور فی الحال ان کے لیے قابل قبول ہے۔ ریپبلکنس ایک طرف ہیں، ڈیموکریٹس ایک طرف ہیں، سارے عوام تیسری طرف ہیں، تو یہ چیزیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اچھی نہیں ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے یہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ملک کی جو ہے اسٹیبلٹی بہت اہم ہے امریکہ کے لیے، امریکن عوام کے لیے اور ساری دنیا کے لیے۔ اس وقت امریکہ جو ہے سپر پاور ہے، امریکہ جو ہے دنیا کا لیڈر ہے، تو ہمارے الائز پریشان ہیں کہ کس طرح سے ان کی پالیسیز کا ترجمہ کیا جائے، انٹرپریٹ کیا جائے۔ تو یہ جو ہے جو طوفان بدتمیزی جو امریکہ کے اندر دیکھ رہی ہیں آپ، وہ ریجن، ڈفرنٹ ریجنس آف دا ورلڈ میں بھی ہے، مختلف خطوں میں بھی ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس طرح سے اس پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی کا ترجمہ کیا جائے۔
جی یہ تھے امریکہ سے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری۔ ادھر خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں حکام کا کہنا ہے کہ دو روز سے جاری شدید بارش اور برف باری سے مختلف علاقوں میں برفانی تودے گرنے سے ایک سیکیورٹی اہلکار سمیت 10 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ سوات سے صحافی سید انور شاہ۔
چترال کے ضلع انتظامیہ نے بی بی سی کو بتایا کہ سنیچر کی رات 2 بجے کے قریب چترال شہر سے 35 کلومیٹر دور گرم چشمہ کے علاقے شیرشال گاؤں کے رہائشی علاقے میں 5 مکانات پر برفانی تودا گرنے کے باعث 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس میں 4 خواتین اور 3 بچے شامل ہیں۔ چترال کے ڈپٹی کمشنر شہاب حمید یوسف زئی نے بتایا
تقریباً 10 ہلاکتیں ہوئی ہیں، 9 سویلینز ہیں اور ایک چترال اسکاؤٹس کا سولجر ہے، اور 3 انجرڈ ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم پہلے سے جو ہے نا ان علاقوں میں، چونکہ چترال از پرون ٹو لینڈ سلائڈنگ اینڈ اوالانچز، تو وہ ہم پہلے سے جو ہے وہاں پہ سب اشیاء رکھتے ہیں مختلف علاقوں میں۔
علاقے کے مقامی شخص محکم الدین کہتے ہیں کہ اس گاؤں میں 25 کے قریب گھر ہے، تاہم تودا گرنے کے خطرے کے پیش نظر 20 خاندان پہلے ہی سے محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے تھے۔
20 جو گھرانے ہیں وہ پہلے ہی وہاں سے منتقل ہوئے تھے محفوظ مقامات کی طرف، اور باقی جو 5 گھرانے تھے وہ اپنے گھروں میں تھے کہ یہ تودا گرا، 11 افراد جو ہیں اس میں دب گئے۔
فوکس ہیومینیٹیرین اسسٹنٹ پاکستان آغا خان ڈیولپمنٹ کے پبلک ریلیشن آفیسر ولی محمد نے بی بی سی کو بتایا کہ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، تاہم بعض علاقوں میں اب بھی برف باری جاری ہے جس میں متعدد گھر تباہ ہوئے ہیں۔ دوسری جانب گلگت بلتستان کے ضلع اسکردو میں گزشتہ رات 10 بجے سے جاری برف باری سے شہر میں 2.5 فٹ جبکہ دیہات میں 4 سے 5 فٹ تک برف پڑ چکی ہے، جس سے برف باری کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ اسکردو سے ملنے والے معلومات کے مطابق برف باری سے اب تک 2 رابطہ پل، 4 مکانات اور بجلی کے کھمبے گر گئے ہیں، جس کی وجہ سے بجلی کی سپلائی معطل ہے۔ اسکردو انتظامیہ کے مطابق بجلی کی ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات جاری ہے۔ گلگت، غزر اور ہنزا میں بھی شدید بارش اور برفباری سے نظامی زندگی متاثر ہے، جبکہ شاہراہ قراقرم کوہستان میں لٹر کے مقام پر بند ہو گئی ہے۔
سوات سے یہ تھے نامہ نگار سید انور شاہ۔ ادھر افغانستان کے صوبہ نورستان میں برفانی تودے گرنے سے 50 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ انڈیا، پاکستان اور سری لنکا سمیت جنوبی ایشیائی ملکوں میں انسانی سمگلنگ اور اس سے متعلق تشدد اور جرائم سنگین صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ برطانیہ میں پرنس چارلز سے وابستہ فلاحی ادارے دی برٹش ایشین ٹرسٹ کے مطابق سالانہ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، جن میں 70% خواتین شامل ہیں۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے برٹش ایشین ٹرسٹ احتیاط کی اپیل کر رہا ہے۔ بی بی سی کی ہماری ساتھی شمائلہ جعفری نے ٹرسٹ کی سفیر اور اداکارہ نینا واڈیا سے پوچھا کہ آخر اس اپیل کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔
جو سٹیٹسٹکس ہے ہمارے پاس، وہ کہہ رہے ہیں کہ 22.5 million ساؤتھ ایشینز کو یہ ٹریفکنگ، ابیوس، سیکشل ایکسپلوئٹیشن، چائلڈ لیبر، فورسڈ میرج، سب کچھ ہو رہا ہے اینڈ اٹس بینگ اگنورڈ۔ ایسے لگ رہا ہے کہ پیپل ہیو فورگوٹن اباؤٹ دم۔
تو یہ جو اپنی سٹیٹسٹکس بتائے ہیں تو کافی لگتا ہے کہ مسئلہ بہت بڑا ہے، سنگین ہے۔ جو آپ لوگوں نے راستہ اپنایا ہے، یہ آپ اپیل کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے اسے کچھ فائدہ ہوگا؟ آواز پہنچے گی آپ کی؟
بہت بہت فائدہ ہوگا۔ میں ایک گروپ کے ساتھ ہوں، دی برٹش ایشین ٹرسٹ۔ یہ جو گروپ ہے تو پرنس چارلز نے سیٹ اپ کیا ہے 2007 میں۔ میں امبیسڈر ہوں ان کے لیے، اور یہ جو کر سکتے ہیں یہ لوگ، جو لڑکیاں اور بچے اور ایون لڑکے جو سیکس ٹریفکنگ میں ہیں، ان کو وہاں سے کار دیتے ہیں، ان کو جگہ دیتے ہیں where they feel safe، ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں، ان کو سکھا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جو برا ہوا ہے ہم آپ کو ہیلپ کریں گے، اور یہاں سے آپ کا لائف نیا لائف بنا سکتے ہیں، جو ان کے لیے سیف ہوگا گھر واپس جانے کا، تو وہ کریں گے، نہیں تو دے ول فائنڈ اندر سیف پلیس۔ آلسو ان کو سکھائیں گے کہ لڑکیاں اور لڑکے ایکول ہیں۔ انڈیا میں، پاکستان میں، سری لنکا میں ویمن ایکول نہیں ہے مین کے ساتھ۔
یہ اپیل آپ کس سے کر رہے ہیں؟
جس کے پاس تھوڑے بھی پیسے ہیں دے سکتے ہیں، تو ہم جو بھی پیسے دیں گے وہ ڈائریکٹلی برٹش ایشین ٹرسٹ کے پاس جائے گا، اور وہاں سے کاؤنسلنگ کے لیے پے کریں گے، ایڈوکیشن کے لیے پے کریں گے، ان کو نیا امپلائمنٹ دیں گے۔
اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو ساؤتھ ایشیا میں کہاں سب سے زیادہ آپ کو لگتا ہے حالات خراب ہیں، اور کیا پاکستان میں بھی یہ ٹرسٹ کوئی کام کر رہا ہے؟
جی، گراؤنڈ لیول پہ پاکستان میں، انڈیا میں اور سری لنکا میں لوگ ہیں، اور گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ دے کین یوز جو بھی لاز ہے ان پلیس، اور دے کین یوز جو ٹیکس کا پیسے ہیں، سب کچھ ساتھ رکھ کے کمیونٹی کو ساتھ لے کے پیپل کے لائف چینج کر سکتے ہیں۔
یہ جو برٹش ایشین ٹرسٹ ہے، لیکن یہ کام جو ہے یہ صرف ایشین کمیونٹی کے لیے کر رہے ہیں، فوکس ایشین کے،
فوکس ہے ابھی ایشین کمیونٹی کے لیے، کیونکہ نمبرز بہت بڑے ہیں، 22.5 million، کانٹ ایون امیجن کہ اتنے لوگ ہیں۔ 40,000 بچے ہیں، ایوری ایئر 40,000 چلڈرن آر ابڈکٹڈ، ان کو لے جاتے ہیں اسٹریٹ سے، اور 11,000 وہ 40,000 میں 11,000 دے آر نیور سین اگین، ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں، معلوم نہیں کہاں، دے آر انٹریسبل۔
نینا، اب یہ تو آپ کے پروجیکٹ کی بات کی ہے، تھوڑی سی بات میں آپ کی پلے وغیرہ پہ بھی کرنا چاہتی ہوں، ایکٹنگ کیریئر پہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو یو نو ایتھنسٹی پہ فوکس کر کے جو یہ جو یو نو ڈرامے اور پلیز ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، اس سے کس حد تک انٹیگریشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟
یہ ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ دیکھو یہاں پہ میرا نام اسٹیبلش ہوا ہے، 30 میں اس کنٹری میں کام کر رہی ہوں ایکٹریس، جیسے کامیڈی میں گڈنس گریشیس میں، نہیں تو ٹی وی پہ ایسٹ اینڈرز میں، اور ابھی اسٹل اوپن آل آرز نیا کامیڈی ہے یہاں پہ، اور میں نے وہ ایک بالی ووڈ فلم بنایا تھا نمستے لندن، تو میرا کریئر اٹس ویری ویریڈ, میں بہت جدے جدے چیز کرتی ہوں اور مجھے بہت مزہ آتی ہے, لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جب میں نے نمستے لندن کیا آئی ڈنٹ فیل 100% انڈین اینیمو, اور جب میں یہاں پہ کام کرتی ہوں میں انگلش نہیں ہوں تو میں صرف ان بٹوین ہوں.
ابھی بات کر رہی تھی برٹش ایشین ٹرسٹ کی سفیر اور اداکارہ نینا واڈیا سے شمائلہ جعفری, انہوں نے بات کی انسانی سمگلنگ اور اس سے متعلق جرائم جو کہ سنگین صورت حال اختیار کرتے جا رہے ہیں جنوبی ایشیا میں اس بارے میں, اور ساتھ ہی نینا کے ایکٹنگ کے کریئر کے بارے میں بھی. سیربین میں آگے چل کر سنیے گا پاکستان کی اداکارہ اینی جعفری کے ساتھ خصوصی گفتگو, جن کی فلم بلو ماہی اگلے ہفتے ریلیز ہونے والی ہے. سیربین سنتے رہیے.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کھیل کی خبروں کے ساتھ سب اناس.
نیوزی لینڈ نے آسٹریلیا کو ہیملٹن میں ہونے والے تیسرے ایک روزہ کرکٹ میچ میں 24 رنز سے شکست دے کر سیریز 2-0 سے جیت لی ہے. 282 رنز کے ہدف کے تعاقب میں آسٹریلین ٹیم 257 رنز پر ہی آؤٹ ہو گئی. نیوزی لینڈ کی جانب سے راس ٹیلر نے سینچری سکور کی اور نیتھن ایسٹل کا سب سے زیادہ 16 سینچریوں کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے, جبکہ ٹرینٹ بولٹ نے 33 رنز کے عوض 6 وکٹیں حاصل کی. انہیں مین آف دی میچ قرار دیا گیا. جیت کے ساتھ ہی نیوزی لینڈ کی ٹیم انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی نئی ون ڈے رینکنگ میں تیسرے نمبر پر آ گئی, جبکہ آسٹریلیا سیریز ہارنے کے بعد بھی پہلے نمبر پر ہے. دہلی میں ہونے والے بلائنڈ T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں انڈیا نے بنگلہ دیش کو 129 رن سے ہرا دیا, جبکہ پاکستانی ٹیم جو 5 میچ جیت کر 15 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے کل اپنا اگلا میچ جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گی. خواتین کے کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے لیے وارم اپ میچز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کولمبو میں پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے سری لنکن ٹیم کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. 202 رنز کا ہدف پاکستان نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 49ویں اوور میں پورا کر لیا. دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ کی خواتین ٹیم نے انڈیا کی خواتین ٹیم کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا. ڈیوس کپ میں برطانیہ کے جیمی مرے اور ڈوم انگلٹ نے ڈبلز مقابلہ جیت لیا اور انگلٹ نے کینیڈا پر 2-1 کی برتری حاصل کر لی, جبکہ آسٹریلیا کی ریورس سنگلز میچز میں فتح اور جمہوریہ چیک پر 4-1 کی برتری نے اسے کوارٹر فائنل میں پہنچا دیا, جہاں اس کا مقابلہ امریکہ سے ہوگا. اسپینش لیگ میں فٹ بال کلب بارسلونا نے اٹلیٹیکو بلباؤ کو 3-0 سے ہرا کر لیگ میں ٹاپ ٹیم ریال میڈرڈ سے صرف 1 پوائنٹ کے فرق سے دوسری پوزیشن حاصل کر لی. ایران رواں ماہ کے اختتام پر ریسلنگ ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہا ہے. ایران کا کہنا ہے کہ وہ اس ایونٹ میں امریکی ریسلنگ ٹیم کو شرکت کی اجازت دے دے گا. اس سے قبل امریکی صدر کی جانب سے عائد کی جانے والی سفری پابندیوں کے تناظر میں ایران نے کہا تھا کہ امریکی ریسلنگ ٹیم کو ایونٹ میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی.
کھیل کی خبریں پیش کر رہی تھی سب اناس. پروگرام میں آگے آپ سن سکیں گے اپنی ہی آرا پر مبنی پروگرام آپ کا خط ملا, جو ہر ہفتے آپ کے لیے ہمارے ساتھ ہی لے کر آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ آج سن سکیں گے وسط اللہ خان کی بات سے بات. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا, سنیے نادیہ سلیمان کی زبانی.
امریکہ کی اپیل کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے 7 اسلامی ممالک کے شہریوں پر عائد سفری پابندیاں بحال کرنے کی اپیل مسترد کر دی ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں شدید بارش اور برفباری کے باعث برفانی تودے گرنے کے واقعات میں 1 سیکیورٹی اہلکار سمیت 10 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں. ترکی کی سیکیورٹی فورسز نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف ملک بھر میں جاری کارروائیوں کے دوران تنظیم کے 450 مشتبہ اراکین کو حراست میں لے لیا ہے. رومینیا میں حکومت سلامتی ذرائع کا کہنا ہے کہ بدعنوانیوں سے متعلق سزاؤں میں کمی کا حکم نامہ ختم کر دیا گیا ہے. فرانس کے انتہائی دائیں بازوں کی رہنما مری لے پن نے بطور صدارتی امیدوار اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے گلوبلائزیشن اور اسلامی انتہا پسندی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کینسر کے مرض میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ماہرین صحت نے اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی ایک بڑی وجہ شعور کی کمی کو قرار دیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان میں علاج معالجے کی جدید اور مناسب سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے دیگر امراض کی طرح کینسر کے مرض میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بولا میڈیکل کمپلیکس اسپتال کوئٹہ کے کینسر وارڈ کے انچارج ڈاکٹر زائد محمود کا کہنا ہے.
کینسر کی بیماری روز بروز بڑھ رہی ہے, اس میں کوئی ایک دو ٹوک بات نہیں ہے, زیادہ ہو رہی. پچھلے سال جو ہمارے یہاں بولان میڈیکل بی ایم سی ہاسپٹل میں جو ہم نے کینسر کے پیشنٹ ڈیل کیے تھے 3500 تھے, اس دفعہ ہم نے 4000 مریض جو ہے کینسر کے مریض مینیج کیے.
ڈاکٹر زائد محمود نے کینسر میں اضافے اور اس کے لا علاج ہونے کی سطح پر پہنچنے کی ایک بڑی وجہ شعور کی کمی کو قرار دیا.
ہمارے پیشنٹ جو ہے بالکل کینسر کے بارے میں اویئرنیس نہیں رکھتے کہ فار ایگزامپل یہ کہ چھاتی کا کینسر ہے, ہماری مائیں بہنیں جو ان کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ چھاتی میں دانا آ گیا, ہم نے کس کو چیک اپ کروانا ہے. وہ قبائلیت کی وجہ سے نہ اپنا اسے چھپائی جاتی ہے, چھپا دیتی ہے کہ مرض آخر میں ایک وقت میں اس طرح آتا ہے کہ سٹیج فور میں آ جاتی ہیں.
انہوں نے کینسر کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کینسر سے بچنے کے لیے ورزش کے ساتھ ساتھ خوراک میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے.
دوسری وجوہات یہ ہے کہ ہمارا اکثر جو ہم وہ ہے کہ ہم ورزش نہیں کرتے ہیں, پھل وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے ہیں, خوراک جو ہے یہ جوس والے ڈبے وغیرہ ہے, سگریٹ ہے, پان ہے, گٹکا ہے, چھالیا ہے, یہ فیکٹر جو ہے کینسر کے لیے اثر انداز ہوتے ہیں. اس کے بچنے کے لیے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے.
ڈاکٹر زائد محمود کا کہنا تھا کہ اگرچہ بولا میڈیکل کمپلیکس اسپتال میں مریضوں کے علاج کے لیے بہترین سہولیات موجود ہیں, لیکن کینسر وارڈ میں زیادہ مریضوں کے علاج کے لیے گنجائش نہ ہونا بھی ایک مسئلہ ہے.
60% کینسر پیشنٹ کا جو علاج ہے یو ایس اے میں وہ شوام سے ہوتا ہے, تو ہمارے بی ایم سی میں کینسر کی مشینیں نہیں ہیں. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ہمیں ایک 60-bed کا علیحدہ اسپتال وتھ وی وانٹ فل فلیش ڈپارٹمنٹ آف ریڈیو تھراپی اونکالوجی ان بی ایم سی ایچ کوئٹہ, بس ہماری یہ ڈیمانڈ.
گزشتہ روز ایک غیر سرکاری تنظیم کوئٹہ آن لائن کی جانب سے بلوچستان میں کینسر کے علاج کے لیے ایک علیحدہ اسپتال کے قیام کے لیے بھی مظاہرہ کیا گیا. دوسری جانب کوئٹہ میں ایک ایمبولینس سروس کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری نے کینسر کے علاج کے لیے ایک الگ اسپتال کے قیام کا اعلان کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
اور اب پیش خدمت ہے ہفتہ وار ریڈیو کالم بات سے بات, جو آپ کے لیے وسط اللہ خان لے کر آتے ہیں.
چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے, لہذا انسان نے جو ریاستیں بنائی ہیں وہ بھی خطا کا پتلا ہے. چنانچہ انسانوں کی طرح ریاستوں سے بھی چھوٹی بڑی دانستہ نادانستہ خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں, مگر یہ بات پچھلے 100-150 برس میں چند ریاستوں کی سمجھ میں ہی آ سکی ہے کہ خود احتسابی کے نظام سے نہ صرف ایک ہی غلطی بار بار دہرانے سے بچا جا سکتا ہے, بلکہ نئی غلطیوں کے نقصانات کو کم سے کم بھی کیا جا سکتا ہے. مثلا امریکہ میں ابتدائی 125 برس تک غلاموں کی خرید و فروخت نو آبادیاتی اور ریاستی پالیسی رہی, مگر اس کے خلاف رد عمل خود امریکی سماج کے اندر سے اٹھا اور غلامی نوازوں اور مخالفین میں جم کے خانہ جنگی ہوئی. 6 لاکھ افراد ہلاک ہوئے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں آج بھی نسلی تعصب موجود ہے. ہاں ہے, مگر پہلے تو یہ تعصب قانونی پالیسی تھا. جیسے ضیاء دور ختم ہو گیا مگر باقیات تو ختم نہیں ہوئی. مگر آج کے پاکستان کو آپ ضیاء دور کا پاکستان تو نہیں کہہ سکتے. ہیروشیما ناگاساکی پہ امریکہ نے ایٹم بم گرایا, اس کے بعد ہزاروں ایٹم بم اور بنائے گئے. کئی بار کئی جنگوں میں امریکی جرنیلوں نے ایٹم بم گرانے کی صلاح بھی دی, مگر گرایا تو نہیں, کیونکہ رائے عامہ کے شدید رد عمل کا خوف ایٹم بم گرانے کے خوف پہ غالب آنے لگا تھا. ویتنام کی جنگ میں امریکہ گردن گردن پھنس گیا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر امریکی رائے عامہ اس جنگ سے بیزار نہ ہوتی اور خاموش بیٹھی رہتی تو یہ جنگ امریکی ریاست اتنی اجلت میں ختم کر دیتی؟ 9/11 کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکی عوام واشنگٹن میں ملین مارچ کرتے کہ تمام مسلمانوں کے امریکہ میں داخلے پہ پابندی لگائی جائے، مگر ایسا تو نہیں ہوا، بلکہ 9/11 کے 2 برس بعد عراق پہ امریکی حملہ روکنے کے لیے مسلمان ممالک میں جتنے مظاہرے ہوئے ان کے شرکاء کی مجموعی تعداد سے زیادہ امریکی تو سان فرانسسکو کے احتجاجی جلوس میں اپنی ہی ریاستی پالیسیوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ نومبر 2015 کو پیرس خودکش حملوں میں 130 افراد ہلاک ہوئے۔ جولائی 2016 میں نیس شہر میں ایک ٹرک حملے میں 90 افراد مارے گئے۔ اگر ایسے حملے دلی میں کوئی مسلمان خودکش بمبار یا لاہور میں کوئی ہندو یا مسیحی کرتا تو سوچئے اس کے بعد کیا ہوتا۔ مگر اس وقت یورپ میں جو ممالک ٹرمپ کی پالیسیوں کے سب سے بڑے ناقد ہیں، ان میں نازی نسل پرستی کے زخم خوردہ جرمنی اور فرانس آگے آگے ہیں۔ حالانکہ بہت آسان تھا کہ یورپ بھی متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور پاکستان کی طرح 7 مسلمان ممالک کے شہریوں پہ پابندی کو امریکہ کا اندرونی معاملہ قرار دے دیتا۔ اور کینیڈا کو کیا پڑی کہ اپنے طاقتور ہمسائے کی امیگریشن پالیسیوں سے متاثر پناہ گزینوں کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دے دے؟ کینیڈا کو امریکی انتظامیہ کے رد عمل کا خوف کیوں نہیں ہے؟ کینیڈا چھوڑ خود امریکہ کا غریب ہمسایہ میکسیکو بھی بے خوف کیوں ہے؟ اس کی تو معیشت کا دار و مدار ہی امریکہ پہ ہے۔ ہاں، ٹرمپ کو امریکی ووٹروں نے ہی صدر بنایا، مگر ان 2 لاکھ عورتوں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے حلف برداری کے اگلے دن واشنگٹن کا محاصرہ کر کے بتا دیا کہ ایسے نہیں چلے گا؟ ان ججوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جنہوں نے 7 مسلمان ممالک پہ پابندی کے حکم کو عبوری طور پہ معطل کر دیا؟ ان 11 سابق اٹارنی جنرلز کے بارے میں کیا رائے ہے جو مائنس ٹیمپریچر میں بھی امریکہ کے 3 ہوائی اڈوں کے باہر سینکڑوں وکلاء اور ہزاروں مظاہرین کے ساتھ جمے رہے اور اندر پھنسے مسافروں کے منتظر عزیزوں کی جانب سے مفت قانونی پیٹیشنز تیار کرتے رہے؟ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں اور امریکہ میں بہت فرق ہے، وہاں احتجاجیوں اور دل کی بات زبان پہ لانے والوں کو قانونی تحفظ حاصل ہے، ہمارے جیسی ریاستوں میں یہ ممکن نہیں۔ اگر یہی سوچ امریکیوں کی بھی ہوتی تو آج بھی وہاں کے کھیتوں میں کالے غلام پابا زنجیر کپاس چن رہے ہوتے۔ 9/11 کے بعد تمام امریکی مسلمان اسی طرح کنسنٹریشن کیمپوں میں ہوتے جیسے دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپانی نژاد امریکیوں کو رکھا گیا۔ امریکہ سے اسکالرشپس، قرضے، اسلحہ، ہجوم کنٹرول کرنے کے آلات، تفیلی بننے اور بنانے کے نسخے، خدماتی کرائے کے ڈالر اور نظر کرم وغیرہ ہی کیوں آتے ہیں؟ ناحق ریاستی پالیسیوں کے خلاف عوامی رد عمل کے بیج کیوں درآمد نہیں ہو سکتے؟ یہ سوال ریاست سے نہیں، عوام سے ہے۔ آپ جانتے ہیں 7 مسلمان ممالک کے باشندوں پہ سفری پابندیوں کے خلاف سب سے بڑا مظاہرہ مشرق وسطی میں کہاں ہوا؟ تل ابیب میں۔
یہ تھے وسط اللہ خان، اور آئیے اب سنتے ہیں سامعین کی آرا پر مبنی پروگرام آپ کا خط ملا۔ ترتیب و پیشکش ہے عارف فقار کی۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف بخار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا زواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ ڈیرا بگٹی سے کیسر خان لکھتے ہیں، 1947 میں جب ہندوستان تقسیم ہوا تو دونوں ملکوں کی سرحدیں طے ہو گئی تھیں۔ ابتدائی اختلافات کے بعد گاندھی جی نے بھی تقسیم کی حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا اور دونوں ملکوں کے عوام کو مشورہ دیا تھا کہ اپنی سرحدوں میں امن و آشتی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مناسب قوانین تشکیل دیں۔ برصغیر کا خطہ دنیا کے غریب ممالک میں شمار کیا جاتا ہے اور پاک و ہند میں ایک تہائی سے زیادہ آبادی خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرتی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کا بنیادی مسئلہ غربت کا خاتمہ ہے۔ یہاں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بہت کام ہونے والا ہے، لیکن خطے کی بدقسمتی دیکھیے کہ عوام کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کے بجائے ان کے ٹیکس کی آمدنی سے صرف اسلحہ خریدا جا رہا ہے، جس کا فائدہ محض امریکہ اور روس کی اسلحہ ساز فیکٹریوں کو ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان اور بھارت یہ بے پناہ دولت اسلحے پر لٹانے کی بجائے ایجوکیشن، ہیلتھ اور تعمیر و ترقی کے دیگر کاموں پر لگائے تو خطے کے عوام کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آخر فرانس اور جرمنی جیسے اصلی دشمن بھی تو جنگ عظیم کے بعد مذاکرات کی میز پر آ گئے تھے، اور امریکہ نے بھی سرد جنگ کا خاتمہ کر کے روس کی طرف دوستی اور تعاون کا ہاتھ بڑھا دیا تھا۔
بھارت اور پاکستان تو ہمسائے ہیں اور ہمسائے بھی ایسے جو 1000 برس تک ایک ہی گھر میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں. آخر ہمارے سیاستدانوں کو کب ہوش آئے گا؟
قیصر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ آج کے مخاصمانہ ماحول کے برعکس دونوں ممالک میں دوستی اور بھائی چارے کے ادوار بھی آتے رہے ہیں. پچھلے دنوں بھارت کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی نے اپنی سالگرہ کے موقع پر اس معصومانہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ ایک بار پھر بس میں بیٹھ کے لاہور جانا چاہتے ہیں.
یہ ایک طرح سے علامتی اظہار تھا اس بات کا کہ قیام امن کا جو کام ان کے دور میں ادھورا رہ گیا تھا اسے پایا تکمیل تک پہنچایا جائے,
اور یہ کام اب نئی نسل کو کرنا ہے. واجپائی صاحب 92 برس کے ہو چکے ہیں اور مسائی امن میں اپنا حصہ ڈال چکے ہیں. اب ہماری نئی قیادت کو آگے بڑھ کر امن کے عمل کو مکمل کرنے کا بیڑا اٹھانا چاہیے.
سلطنت امان سے محمد دانش لکھتے ہیں, آپ کے جو لسنرز ایک بھی نشریے سے محروم نہیں رہنا چاہتے انہوں نے درخواست کی تھی کہ سیربین کو نماز کے وقت نشر نہ کیا کریں, جس پر آپ کا جواب تھا کہ نماز کے اوقات تو موسم کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن ہمارے لیے ٹرانسمیشن کا ٹائم بار بار تبدیل کرنا ممکن نہیں. اس مسئلے کا حل میں نے ذاتی طور پر تو یہ کیا ہے کہ جب نماز کے وقت میں سیربین نشر ہو تو اسے کیسٹ پر ریکارڈ کر لیا جائے اور پھر نماز عشاء کے بعد آرام سے سنا جائے. میں دیگر نمازی بھائیوں کو بھی یہی مشورہ دوں گا.
بہت صاحب مشورہ ہے حضور, بلکہ دانش مندانہ مشورہ ہے. آخر آپ کے بزرگوں نے سوچ سمجھ کے ہی آپ کا نام دانش رکھا ہوگا.
دانش صاحب مزید لکھتے ہیں, اس ملک خداداد میں قومی زبان اگرچہ اردو ہے جسے تمام قومیتوں اور علاقوں کے لوگ سمجھتے ہیں, اور اسکولوں میں ذریعہ تعلیم ہونے کے باعث معمولی تعلیم یافتہ شخص بھی اردو سے واقف ہے, لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ تمام کاروبار حکومت عملاً انگریزی میں ہوتا ہے.
دانی صاحب, کسی زمانے میں انگلش زبان کو غیر ملکی آقاؤں کی زبان کہہ کر نفرت سے رد کر دیا جاتا تھا, لیکن آج یہ زبان محض ہمارے سابق حکمرانوں کی زبان نہیں بلکہ دنیا بھر کی لنگوا فرانکا ہے,
یعنی دنیا بھر میں رابطے کی زبان کا کام دیتی ہے.
جی ہاں, انٹرنیٹ پر جو کہ آج کل ہماری ایک روزمرہ ضرورت بن چکا ہے, 80% مواد انگریزی میں جاری ہوتا ہے. چنانچہ اس زبان کو محض انگریزوں کی زبان کہہ کر رد کر دینا اب ممکن نہیں. مستقبل میں انگریزی سیکھنا ہر شہری کے لیے ایک لازمی امر بن جائے گا.
کسی زمانے میں پاکستانی اسکولوں میں انگریزی زبان کی تعلیم 6ویں جماعت میں پہنچ کر شروع ہوتی تھی. پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں جو تعلیمی اصلاحات کی ان کے تحت اسے 3ری جماعت سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا,
اور آج کل انگریزی کو 1ویں جماعت سے پڑھانے پہ زور دیا جا رہا ہے. ٹیکنالوجی کی موجودہ ترقی اور ہماری روزمرہ زندگی میں اس کے چلن کی بدولت انگریزی زبان کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو جسمانی اور ذہنی قوت ہم انگریزی زبان کی مخالفت میں صرف کرتے ہیں, اگر وہی قوت ہم انگریزی سیکھنے پہ صرف کر دیں تو ہمارے بہت سے ذاتی اور قومی مسائل حل ہو سکتے ہیں.
بورے والا سے رانا طارق جاوید لکھتے ہیں, میں پیشے کے لحاظ سے ٹیچر ہوں اور انگریزی زبان میں مجھے جتنی بھی مہارت حاصل ہے وہ بی بی سی ورلڈ سروس کی دین ہے. خطوں کے پروگرام میں اکثر سامعین سے یہ سن کر خوشی ہوتی ہے کہ وہ باپ دادا کے وقت سے بی بی سی سن رہے ہیں. 1990 سے پہلے آپ کی عالمی سروس کوئی 50 زبانوں میں پروگرام نشر کرتی تھی, لیکن آہنی پردہ چاک ہونے کے بعد چونکہ اشتراکی ممالک کو فکری آزادی نصیب ہو گئی اس لیے آپ نے ان ملکوں کے لیے اپنی نشریات بند کر دی. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ آج کل کتنی زبانوں میں پروگرام نشر کر رہے ہیں, اور جتنی تیزی سے بی بی سی کی نشریات سکڑ رہی ہیں کیا چند برس کے بعد آپ کی صرف انگریزی سروس ہی باقی رہ جائے گی؟
رانا صاحب, 1980 کی دہائی میں جب بی بی سی کے عملے میں میں شامل ہوا تو اس وقت یہ ادارہ 43 زبانوں میں پروگرام پیش کر رہا تھا. آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد دنیا بھر کے کمیونسٹ ممالک کو فکری آزادی میسر آئی تو وہاں مقامی ذرائع سے خبروں کی آزادانہ کھپت شروع ہو گئی, چنانچہ بی بی سی نے کئی زبانوں میں نشریات بند کر دی. آج کل ہمارے یہاں سے صرف 29 زبانوں میں نشریات ہوتی ہیں, لیکن حال ہی میں چند نئی زبانوں کو بی بی سی عالمی سروس کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے.
ہاں, میں نے پڑھا تھا کہ 11 نئی زبانوں میں ہماری نشریات جاری ہونے والی ہیں. گویا اب بی بی سی 40 زبانوں میں خبریں, تبصرے اور تجزیے پیش کیا کرے گا.
جہاں نئی شامل ہونے والی زبانوں میں کچھ تو افریقہ کے عرب ممالک سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن اہم ترین نئی زبان غالباً کوریائی ہے, جس کی شمولیت کا فیصلہ اس حقیقت کی بنیاد پہ کیا گیا ہے کہ شمالی کوریا کے عوام کو عالمی حالات سے بالکل آگاہی نہیں. مثلاً ایک سروے سے پتا چلا کہ وہاں کے عوام کی ایک بڑی تعداد کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے نئے صدر منتخب ہو چکے ہیں.
کیا ہمارے علاقے کی کسی زبان میں بھی نشریات شروع ہو رہی ہیں؟
جی ہاں, بھارت میں یہ خبر بڑی مسرت انگیز ثابت ہوئی کہ گجراتی, مراٹھی اور تیلگو میں نئی سروس شروع کی جا رہی ہے. پنجاب میں سکھوں کے لیے اور پاکستانی پنجاب میں ہمارے لیے یہ عمر باعث مسرت ہے کہ پنجابی زبان میں بھی بی بی سی کی نشریات شروع ہو رہی ہیں۔
گویا بی بی سی کی آواز جو مختلف زبانوں میں مجموعی طور پر 35 کروڑ لوگوں تک پہنچتی ہے، اب اور زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے گی۔
بالکل، 11 نئی زبانوں کے شامل ہونے سے ہمارے سامعین اور قارئین کی تعداد بڑھے گی، اور اندازہ ہے کہ سن 2022 تک یہ تعداد 50 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ تو رانا طارق جاوید صاحب، دیکھیے آپ کے ایک چھوٹے سے سوال کی بدولت ہمارے سامعین کو کتنی عمدہ اور اعلیٰ معلومات حاصل ہو گئیں۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں، یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں، تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے آج کے خصوصی انٹرویو کا۔ پاکستانی اداکارہ اینی جعفری کی بطور ہیروئن پہلی فلم بارو ماہی اگلے ہفتے عام نمائش کے لیے پیش کی جانے والی ہے۔ اس سے پہلے اینی جعفری فلم میں ہوں شاہد آفریدی میں بھی نظر آئی تھیں، لیکن مرکزی کردار میں نہیں۔ دوسری جانب گزشتہ چند ماہ سے پاکستانی فلم ساز شائقین کو کوئی بڑی فلم نہیں دے پائے ہیں، ایسے میں بلو ماہی سے بہت امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے اینی جعفری سے ملاقات کی اور ان سے اس فلم اور خود ان کی فنی سفر پر گفتگو کی۔
او بھائی، کدھر جا رہے ہو؟ شادی سے بھگا کر لائے ہو؟
شادی سے میں بھگا کر لایا تھا یا تم؟
ایک ہی بات ہے۔
اینی، یہ بتائیں کہ ان قریب آپ کی فلم بالو ماہی ریلیز ہونے کو جا رہی ہے۔
جی،
پاکستان میں تو ریلیز ہوگی، یو کے میں ریلیز ہو رہی ہے، شاید دبئی میں بھی ریلیز
جی 17 کنٹریز کا ابھی بتایا انہوں نے۔
17 کنٹریز، سب سے ان ایکسپیکٹڈ کنٹری کون سی ہے جہاں
میں نے پڑھا تھا کہ ناروے،
ناروے میں تو بہت
اور آسٹریلیا، تو مجھے نہیں پتا تھا، شاید میرے لیے یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، پر ادر وائز افریقہ میں بھی، آسٹریلیا، سنگاپور، کینیڈا، یو ایس۔ ہاں ان شاء اللہ فیب 10 کافی بڑی ریلیز ہوگی ورلڈ وائڈ۔
عثمان خالد بٹ کے ساتھ فلم بنا کے مزہ تو آیا ہی ہوگا نا، مگر عثمان کی سب سے اریٹیٹنگ چیز،
ایک تو اس کو بالوں سے بڑی پرابلم ہوتی تھی، بیچاری ہماری جو میک اپ آرٹسٹ ہے سمیا، اس کو اس نے کافی ٹارچر کیا۔ ایک آواز آتی تھی خاص، سمیا میرے بال دیکھو، یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، ایسے ویسے کیوں ہیں، مطلب لڑکیوں سے زیادہ عثمان اور اس کے بالوں کی جو ریلیشن شپ تھی ایک، وہ تھوڑی سی پرابلمٹک تھی۔
مایا علی تو برداشت کر لیتی،
وہ کر لیتی تھی، ہم بھی کرتے تھے اور ہم کرتے جائیں گے جب بھی آگے کام کریں گے انشاءاللہ۔ فلم بنانے میں پورا سال لگ گیا، سو وی اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ٹوگیدر، اور مطلب وی ور ان دی نارتھ آف پاکستان جہاں کوئی سیل فونز بھی نہیں تھے، ایک پورا مہینہ ہم نے وہاں آئسولیشن میں گزارا۔
اس جنریشن کی یہی پرابلم ہے کہ سیل فونز نہیں تھے،
بٹ یو نو آئی انجوائے،
مطلب ٹھیک ہے باتھ روم نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، مگر سیل فونز نہیں تھے۔
باتھ روم تو مطلب بشز اینڈ نیچر، اینڈ باتھ روم واز نیچر ایکچولی، دی لیوز ور دی باتھ روم، اور لڑکیوں کے لیے ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے، لیکن بھائی برداشت کر لیا، پریشر تھا، فلم بڑی ہے، پیسے ہمیں نظر آ رہے تھے کہ بہت زیادہ لگا رہے ہیں، پروڈیوسر لگا رہے ہیں، اور یو نو ہائسم کی پہلی فلم تھی۔
ضروری ہے اس وقت کے پاکستانی سینما کو کوئی ایک بڑی ہٹ ملے۔
جی،
کافی جو فلمیں ابھی حال ہی میں ریلیز ہوئی ہیں، اتنا شاید بزنس انہوں نے نہیں کیا، تو یہ پہلی فلم ہے جو ریلیز ہو رہی ہے اس سال جو آفٹر دا انڈین films are coming back.
Yes, بلکہ ہمارے ساتھ ہی انڈین فلم آ رہی ہے.
آپ کے ساتھ جو فلم آ رہی ہے رئیس, شاید
قابل آ رہی ہے ہم سے بالکل پہلے, اور رئیس کی بھی ڈیٹ تھی پہلے آنے کی. ماہرہ اور یو نو شاہ رخ خان کا جو پل ہے وہ بہت زیادہ ہے, سو ان شاء اللہ آئی ہوپ کہ ہم بھی پھر اسی سے بینیفٹ کریں, کیونکہ پچھلے چھ مہینے سے یو نو سنیماز کافی خالی جا رہی ہیں, سو وہ اسپل اوور افیکٹ ہوتا ہے, لوگ جاتے ہیں پھر لوگ ٹریلرز دیکھتے ہیں, اگر ایک فلم کا ٹکٹ نہیں ملتا تو دوسری کا لے لیتے ہیں. جو پاکستان کی جو خوبصورتی ہے, جس طرح لاہور میں شوٹ کی, اس کی عمارتوں کو مطلب سیلیبریٹ کیا ہے ہم نے, یو نو وی ہیون لیفٹ اینی اسٹون انٹرنڈ. اور پھر نارتھ میں بھی آئی تھنک دا وے ہائسم نے جس طرح اس بیوٹی کو کیپچر کیا ہے, آئی فیل کہ کسی اور نے نہیں کیا.
یعنی یہ ٹریول پروموشن تو نہیں ہے نا؟
شور, لیکن لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. آئی واز گیونگ این انٹرویو ود این انڈین ہو لیوز ان ڈیلس, ہو ہیز اے ویری بگ آڈینس, جو کہ انڈین اور پاکستانی دونوں ہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کہاں کہاں گئے یورپ میں. میں نے کہا ہم پاکستان میں ہی رہے تھے اور یہ 100% پاکستانی فلم ہے اور وہیں ہی شوٹ کی ہے اور کوئی گرین اسکرین نہیں یوز کیے. تو آئی تھنک پیپل آر انٹرسٹڈ, کیونکہ ہم پاکستان کو نیوز میں اتنا دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی نیگیٹو چیزوں کے لیے زیادہ تر باہر ملکوں میں, ویسٹ میں, تو ان شاء اللہ وہ دیکھ سکتے ہیں آئی تھنک اس مووی کے ذریعے. تو ہمارے یہاں بھی خوبصورت لوگ ہیں, ڈانس ہے, گانا ہے, وہ ہر چیز ہے. آئی تھنک پاکستانیز ول آلسو وانٹ ٹو کنیکٹ ود دا کنٹری دا وے یو نو جس طرح ہم نے دیکھا.
فلم ابھی تک لگی نہیں ہے, مگر کہانی ایسی ہے جو شاید دو تین فلموں میں پہلے بھی دیکھی گئی ہے. پاکستانی فلموں میں نہیں, مگر بھارتی فلموں میں پھنسی تو پھنسی ایک فلم ہے, اس قسم کی کہانی تھی تھوڑی بہت. سوال یہ ہے میرا, اگر ایک بہت انیوژل قسم کی کہانی ہوتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو کبھی نہیں سنی کہانی, یہ تو ایک طرح سے برڈن جو ہے ٹو کیری اٹ آن یور شولڈرز وہ ذرا کم ہو جاتا ہے, کیونکہ یونیکنیس جو ایک ہوتی ہے کہانی میں, یہ تو ایسی کہانی ہے جو ہم نے کبھی سنی نہیں, تو پھر اس میں تھوڑی ایکٹنگ بھی اگر بری ہو جائے یا وہ معیار نہ ہو تو پھر بھی لوگ کہتے ہیں, مگر کہتے ہیں کہانی تو بڑی زبردست تھی.
بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور پریشر ہے بہت زیادہ.
تب تو آپ ریلیکس لگ رہی تھی, اس وقت
آپ نے شاید نا مجھے
اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سوچ رہی ہیں.
اب تو بھائی ایوری تھنگ از ان دی ہینڈ آف دی پبلک. ہم نے ابھی ڈراما اسکول میں یہی سنا تھا کہ اسٹوریز 10 ہوتی ہیں, اس کو آپ ایگزیکیوٹ کس طرح کرتے ہیں.
لنڈن میں رہتی ہیں؟
جی میں لنڈن میں رہتی ہوں, تو یہاں میں,
مگر آپ لنڈن کی ہے نہیں,
کراچی کی پیدائش ہے میری. اینڈ دین میں تھوڑی سی مونگرل ہوں, مطلب میں کافی دیشوں میں اور شہروں میں رہ چکی ہوں. یو نو آئی گرو اپ ان سنگاپور, کینیڈا میں 6 سال رہی ہوں, وہاں میں نے اپنا انڈر گریڈ کیا تھا.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کے اینی جعفری,
جی بالکل
ہے, بنتی ہیں اینی جعفری
رحمان.
اچھا
جی, اب رحمان,
اب اینی جعفری رحمان.
جی
3 سال سے, مطلب شادی شدہ.
جی
لوگ الگ الگ ریزنز کی وجہ سے شادی کرتے ہیں, کسی کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے, کوئی محبت میں مبتلا ہوتا ہے, کوئی گولڈ ڈگرز ہوتے ہیں,
بالکل
سب کے لوگ ہوتے ہیں. جب آپ نے شادی کی تو کیوں کی, اور سچ
محبت میں ہی کی ہے؟ ہم 2010 میں بھی اپیرنٹلی ملے تھے, اور شاید اس کو تھوڑا بگ کرے گا کہ میں بتا رہی ہوں. اس نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ اینی سے پلیز ملوا دیں, اور نیو ایئرس کی پارٹی تھی کوئی, وی ور انٹروڈیوس, اور مجھے یاد نہیں ہے وہ انٹروڈکشن. میں نے کہا یو نو یو شوڈ ہیو میڈ مور آف این امپریشن.
چارے بندے کا ایگو, لڑکی کو یاد ہی نہیں ہے.
لیکن پھر 2 سال بعد تو پھر جو ملاقات تھی, دیٹ واز ڈیسٹنی. ونڈرفل ونڈرفل گائے, اینڈ آئی ہوپ دیئر مور ہسبینڈز لائک فارس ہو آر سو پیشنٹ اینڈ سپورٹیو.
آپ کو پوائنٹس مل رہے ہیں.
ہاں مل رہے ہیں نا, فارس آئی لو یو.
شادی شدہ جو ہے مشکل بھی ہوتا ہے,
بہت مشکل ہوتا ہے, اسپیشلی اس فیلڈ میں جب آپ کو ٹریول اتنا کرنا ہوتا ہے. میں نے آدھا سال 2016 کا فائیو اسپینڈ اوے فرام فارس.
مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آپ دور رہتے ہیں تو پھر واپس جب آتے ہیں تو وہ ایک پھر سے رینیول ہو جاتا ہے,
چنگاری ہوتی ہے واپس کی, وہ پھر سے جاگ ہوتی ہے.
مجھے نہیں پتا کون سی چنگاری.
یو نو جسٹ ایکسائٹمنٹ,
اٹس لائک گیٹنگ اے نیو ہسبینڈ ایوری ٹائم اور اے نیو وائف ایوری ٹائم.
یا بٹ ہی از گیٹنگ اے لٹل اولڈ آف دیٹ پروسیس.
اگر بالو ماہی بہت بڑی سکسیس ہو جائے پھر تو اور بھی وہ تنگ ہو جائیں گے, پھر آپ اور فلمیں کریں گی بہت زیادہ.
بالو ماہی کی جو بھی فیٹ ہے, چاہے وہ سکسیس ہو ان شاء اللہ یا نہیں بھی ہو, میں بس میں نے ڈیسائڈ کر لیا میں ایک پروجیکٹ کروں گی ایک سال میں. یو نو کوالٹی اوور کوانٹیٹی, اینڈ نیڈ ٹو گیو یو نو دا ریسپیکٹیبل اماؤنٹ آف ٹائم ایٹ ہوم ایز ویل. ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرے شفٹ ہونے کے بعد لنڈن پھر بھی اتنے آفرز آئیں گے اور کام آئے گا. سو فار ہائسم ہوز ون آف آر مطلب فائنسٹ ڈائریکٹرز آف پاکستان ہم کہہ سکتے ہیں, ان کے سیریلز لوگوں کو اتنے پسند آئے, داستان, ایک نئی سنڈریلا, آن زارا, تو فار ہم ٹو یو نو کال می ان لنڈن اینڈ سے کہ اینی آپ پلیز آڈیشن دیں اس فلم کا اور آئی تھنک آئی وانٹ ٹو کاسٹ یو, بہت بڑی بات تھی میرے لیے. سو بہت پریولیج کی بات ہے, اینڈ آئی ایم ویری ویری گریٹفل ٹو ہم. آئی واز لکی بیکاز ہائسم سے میری ایک پہلے فلم پہ ملاقات ہوئی تھی اس پہ میں نے آڈیشن دیا تھا جو کہ پھر نہیں بنی تھی. فلم کا نام تھا شاید,
سیریل نہیں شاید,
شاید ہی رہ گئی.
اتنی ٹینٹیٹیو تھی کہ
بالکل. میرا جو آڈیشن تھا بہت اچھا تھا, تھوڑا رونا بھی تھا اور آئی تھاٹ آئی ڈیڈ اے ویری گڈ جاب.
ہماری فلموں میں اتنا رونا نہیں ہوتا جتنا ہمارے ٹیلی ویژن پہ ہوتا ہے.
بہت ہوتا ہے
ہمارے ٹیلی ویژن پہ. ایسی مطلب بجھی بجھی سی لڑکیاں جن کے حالات اتنے برے ہوتے ہیں کہ بس وہ
کسی سے پٹ رہی ہوتی ہیں, مدر ان لا ہو,
مطلب ایسے ایسے نام ہیں سیریلز کے, بیچاری.
بالو ماہی میں کوئی بیچاریاں نہیں ہیں. بالو ماہی کا جو ایکچولی ہیرو ہے, اینڈ ایون عثمان ول سے دیٹ دی ہیرو از ایکچولی ماہی.
آئی ماہی جہانگیر, میرے پاس یہی وقت ہے وہ سب کچھ کرنے کا جو میں چاہتی.
بہت ہی مضبوط, بے خوف, باہمت لڑکی ہے جو اپنی لکھی ہوئی حقیقت سے لڑ رہی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ وہی اپنی زندگی اور اپنی قسمت کی بھاگ دوڑ کی مالک خود ہے. تو شی ریلی ریپرزینٹس کرنٹ اسٹرانگ پاکستانی ویمن. اگر آپ ان کو صحیح ریسورسز, ٹولز, ایجوکیشن دیں تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہیں کر سکتی
ہیں. یہ ایک طرح سے امپاورنگ ہوتا ہے آرٹسٹ کے لیے بھی. مگر جب آپ ایسے رولز کرتی ہیں ٹیلی ویژن پہ جن میں آپ کو بہت ہی رلایا جائے, بہت ہی مسکین سی لڑکی ہو.
نہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور ایک پروڈیوسر تھی, میرے دوست نے ایک پلے لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تک دو تین تھپڑ لڑکی کو نہیں مل رہے ہم نہیں چلا سکتے. میں ان کا نام نہیں لے سکتی, شی از ون آف دی بگیسٹ پروڈیوسرز.
پہلے تو ایک وقت تھا کہ ایکٹریسز جو تھیں وہ شادی کرتی ہی نہیں تھی کیونکہ ان کا کریئر ختم ہو جاتا تھا.
ہاں عثمان پہ اسی طرح لڑکیاں بہت مری ہوتی ہیں اور مجھے تھوڑی کم اٹینشن ملتی ہے کیونکہ وہ سنگل ہے. اس نے کہا شاید میں دو سال میں شادی کروں گا تو
اچھا تو لڑکیاں
لائن تو لگ گئی ہے. میں کہہ رہی تھی ٹریلر لانچ کے لیے لندن آئے تھے, عثمان کے پیچھے جو لڑکیاں مری ہیں اس کو پوئمز لکھے ہیں, کارڈز, چاکلیٹس. ایک لڑکی کی امی چپک گئی, پھر لڑکی امبیرس ہو رہی ہے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں پوری لائن لگی ہوئی ہم سے ملنے کے لیے. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ عثمان از کوائٹ دا ہارٹ تھروب.
آپ کا نام ایسا ہے کہ 15 مختلف طریقوں سے اسپیل ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو گوگل کر رہی تھی تو ایک اور اینی جعفری.
ہاں بڑی خوبصورت ہیں وہ, ابھی آپ نے دکھایا مجھے.
میں لگتی بھی آپ کی طرح ہے تھوڑی تھوڑی. وہ فیشن بلاگر ہیں.
اچھا ہاں
ہاں. تو پہلے تو میں ذرا کنفیوز ہو گئی, میں سمجھی شاید وہ آپ بھی ہیں. فیشن میں انٹرسٹ ہے؟
ناٹ سو مچ, مطلب مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اچھی لگوں.
میں پوچھ رہی ہوں وہ سونم کپور والا انٹرسٹ, کہ وہ کہتے ہیں نا وہ فیشنیسٹا
ہے. اور اینڈ آئی لک اپ ٹو ہر ایکچولی. میں اس کو انسٹاگرام پہ فالو کرتی ہوں. وہ جس طرح کے انسمبلز وہ پہنتی ہے, مطلب یو نو اگر بہت ہی کوئی پلین سمپل اس نے وائٹ شلوار قمیض ود اے نائس دوپٹہ, پھر وہ جس طرح وہ چوکر پہن لے گی یا کوئی جیولری. مجھے ایسیسرائز اتنا اچھا نہیں کرنا آتا ہے. ابھی میں نے کافی ایفرٹ کی ہے لیکن ابھی بھی پتہ نہیں, لوگ کہتے ہیں کچھ آؤٹ فٹس ان کو نہیں پسند آ رہے. فرمار پہ پروموشنز میرے لیے بہت بڑا یہ ہیڈیک تھا کہ او مائی گاڈ ابھی ساری سکریننگز اور سارے پروموشنز. انسٹاگرام کا کلچر اتنا ہو گیا ہے,
پتہ نہیں ہے کہ بڑے سٹارز جو ہوتے ہیں ان کے سٹائلسٹ ہوتے
ہیں. ہاں تو ہے, اب ہے نا, پہلی دفعہ زندگی میں ایک دو لڑکیاں ہیں جو مجھے ہیلپ کر رہی ہیں.
آپ کو ضرور,
لیکن پھر میں آئی نیڈ ٹو اسٹے آنےسٹ ٹو یو نو مائی سیلف اینڈ بی کمفرٹیبل.
ظلم اور جہالت کی آندھیوں سے ٹکراتی ہوں کیونکہ میں ہوں برکا اوینجر.
برکا اوینجر پاکستان کا اوارڈ یافتہ سیریل ہے, اس کی آواز آپ نے دی ہے. تو برکا پہنا ہے کبھی آپ نے؟
میں سعودی میں رہتی تھی, اٹ واز 92-93, لیکن میں بہت چھوٹی تھی اس وقت. تو کچھ لڑکیاں میرے کلاس میں جو زیادہ ڈیولپ تھیں یا بڑی لگتی تھیں ان کو پہننا تھا, مطلب وین ایور وی ور آؤٹ سائڈ دا کمپاؤنڈ یا اسکول کے باہر. آلموسٹ مجھے پہننا پڑا وین وی ور لیونگ دا کنٹری. تو پھر مجھے کہا گیا تھا کہ ان کو اب یو نو شروع کر دینا ہوگا برکا پہننا, لیکن نو آئی جسٹ اسکیپ. بٹ آئی ڈو لائک دا of the burqa. Sometimes you don't want to get ready, aapko pajamo mein aana hota hai ya kahin bazaar mein, bas aapko taiyar nahi karna. To burqa is such an easy thing, aap pehen le and who cares ki aap niche kya lag rahe hain. To kabhi kabhi
parde ke peeche kya ho raha hai.
Bilkul
parde mein rehne do, parda na utha, parda jo uth gaya to bhi khul jayega. Allah meri tawa.
Abhi aap sun rahe the adhikara Aini Jafri ke sath Fifi Harun ki guftagu. Aini Jafri ki film Balu Mahi agle hafte numaish ke liye pesh ki jane wali hai. Iske sath hi Sarbin ikhtitam ko pahuncha. Sarbin ke aaj ke editor the Sakhlain Imam aur producer the Salim Qazi. Studio manager ke farayz yahan London mein anjaam diye Jonathan Gray ne, jabki Pakistan se production mein hamara sath diya hai Amir Siddiq ne. یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی.
امریکہ کی اپیل کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے 7 اسلامی ممالک کے شہریوں پر عائد سفری پابندیاں بحال کرنے کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں شدید بارش اور برفباری کے باعث برفانی تودے گرنے کے واقعات میں ایک سیکیورٹی اہلکار سمیت 10 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ چینی میڈیا کے مطابق جاجیانگ صوبے میں ایک مساج پارلر میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ کئی زخمی ہیں۔ ترکی کی سیکیورٹی فورسز نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف ملک بھر میں جاری کارروائیوں کے دوران تنظیم کے 450 مشتبہ اراکین کو حراست میں لے لیا ہے۔ رومینیا کے حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ بدعنوانیوں سے متعلق سزاؤں میں کمی کا حکم نامہ ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔